أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بر محمد وعلى محمد صلوات.
محمد والے محمد سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الانصاري انه قال عن فاطمه الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه واله قال سمعت فاطمه انها قالت دخل علي برسول الله في بعض الايام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أوذيك بالله يبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغتيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغتيته به وصرت أنظر إليه، وإذا وجهه يتلألؤ كأنه البدر في ليلته تمامه وكماله. كانت غساة وإذا بولد الحسين كتبلا، وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمعت فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، يتعزن لي ان ادخل معك تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد زلت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسين قد اقبل. وقال السلام عليك يا امه، فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمنت فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده، السلام عليك يا من اختاره الله وتعزل لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كانها رائحتك وابن عمي رسول الله فقلت نعمها ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله يتعزل لي أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا كبا يا وزيب خليفتي وصاحب لبائي قد زنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بتاو يا رسول الله أتعزل لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وليك السلام يا بنتي ويا بزيتي قد زنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء لأهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودامهم دامي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك إلي وعليهم واجب عنهم الرجس طاهرهم تطهيرا وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يجري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالتي هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها
اللهم صل على محمد وآل
فقال جبرائيل يا ربي أتعزنوا لي نحو إلى الأرض ليكون معهم ثالثا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبد الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله الآل الآلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا من وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
فقال علي لأبي يا رسول الله يكفيني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل على الأرض وفيه جم من شيطنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا فقال عليهم إذن والله فزنا وفاز شيطنا ورب الكعبة وقال النبي ثانيا يا لي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالته نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل على الأرض وفيه جم من شيطنا ومحبينا وبه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته وقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيطنا ورب فاز وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة
اللهم صل على
بوازي بلندرين سلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد
अच्छा बाबा सुलाने तो आगना रोज चेहरा दिखाने तो आगना अच्छा बाबा सुलाने तो आगना रोज चेहरा दिखाने तो आगना बोल शब्बीर मेरी नूर नगर तुमको करना है अब शाम तक का सफर तुमको कैदी बनाएंगे अब लश्कर बोल शहजाद मुझको नहीं कोई डर तुम कहो तुम सुलाने तो आओगे ना रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना अच्छा बाबा सुलाने तो आओगे ना रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना शाह कहने लगे मेरी लाडली तुम पे आएगी अब शाम गम की घड़ी आग दामन में होगी तुम्हारे लगी बोली वो फिक्र मुझको नहीं कोई मेरा दामन बुझाने तो आओगे ना रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना अच्छा बाबा सुलाने तो आओगे ना रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना उस तरब दिल से कहने लगी शायद तेरी किस्मत में बैठे सुकू अब नहीं अब तमाचे लगाए कसम सुन के ये बात कहने लगी वादे सिम से तुम बचाने तो आओगे ना रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना फिर किया शान बैठी से कुछ यूं सुकन सब हरम हो गए सिर महम तेरे हाथों में अब बंदगी रसम बोलिए बात सुनकर शाने तुम गले से लगाने तो आओगे ना रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना भाई मेरे को चलवा दो
Allah حسن بولو کو ہوا پرسن ہم بو ترابیوں کو خاک شفا پسند ہم بو ترابیوں شفا بس یہ اپنی اپنی بز آئے ایسا کنا اپنی اپنی بز آئے ایسا کنان دوست تم کو ارم پسند ہمیں کربلا بلبل کو گل پسند
حضرت آپ حاضر سامعین کی مشکلات پریشانی دور کے لیے بانی علی مجلس کی مشکلات پریشانی دور کے لیے آپ تمام کی صحت و سلامتی کے لیے جنت و وکیل تعمیر کے لیے امام زمان کے ظہور کے لیے باز بلند کر صلوات
فرش مجلس لمحہ شمار کرتی ہے فرش مجلس فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہے اے ازاداروں مجلس میں مجلس میں فاطمہ انتظار کرتی ہے اے ازاداروں مجلس میں فاطمہ انتظار کرتی فرش مجلس با فاطمہ زہرا فاتحہ
حضرامی تعمیر حکم پر استاد کا ایک معروف سلام پیش مت کروں گا. زمیں پر عرش برے کے تارے اے چاند کربلا کے اے چاند جلوہ گر ہاشم کا چاند یا پہ اے چاند جلوہ گر ہاشم کا چاند یا پہ اور خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے اے چاند کربلا کے اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک اے چاند اس زمین پہ رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک سوتے جو ہے یہاں پہ زہرا کے خیمے یہ پیارے چاند کربلا کے تسنیم و سلسبیلو کوثر کے ہیں یہ مالک تسنیم و سلسبیلو کوثر کے ہے یہ مالک مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے اے چاند کربلا کے حر اور حبیب جیسے جا باز اے احباب مارے گئے یہی پہ انصار شاہدی کے ارے مارے گئے یہی پہ بے دردیوں ستم سے ارے مسلم کے دونوں پیارے زینب کے دونوں بیٹے اے چاند کربلا کے پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رنگ میں پامال ہو رہی تھی
قاسم کی لاش رن میں، ارے عباس اور سروے چنتے تھے انہیں کے ٹکڑے، بازو کٹے یہی پے عباس با وفا کے، ارے اذن وغا نہ پایا پانی بلا نہ پائے، اے چاد کربلا کے پانی پانی پلانے لائے ایک محل کا کو سروے، پانی پلانے لائے ایک محل کا کو سروے، ارے کیا ذبح غر ملا نے تیر ستم لگا کے، ارے گردن چھدی ارے گردن چھدی پسر کی بازو چھدا پدر کا، ارے دونوں تڑپ تڑپ کرے پیاسے جہاں سے گزرے، اے چاد کربلا کے اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی، اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی، ارے بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سربری دلاشے، پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی، ارے سینے پہ سو رہی تھی بے سر پدر سے لپٹے، اے چاند کربلا کے شہزادہ جناح تو مالک ہے کربلا کے، شہزادہ جناح تو مالک ہے کربلا کے، ارے کس کی مجال آئے جب تک نہ وہ بلائے، ارے شہزادے جناغی تو مالک ہے کربلا کے، ارے کس کی مجال آئے جب تک نہ وہ بلائے، پہنچے ہے کربلا میں جو لوگ سبت جافے، اے کاش پہ مقدر ان کو یہ دن دکھائے، اے چاند کربلا کے
اور محمد والی محمد صلوات. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وهو احسن الخالقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وسید المرسلین سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين. اللهم عجل لهم فرج إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. درود پڑھے محمد علی. ایزان محترم, ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے اور اسلامی سال کے اس پہلے مہینے کی یہ پہلی شب ہے. روایتوں کے اندر ایک جملہ ملتا ہے آج کی رات کے اعتبار سے. ایک وہ روایت ہے کہ جو طولانی ہے, جو آٹھویں امام امام سامن امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے مشہور و منسوب ہے, اس روایت کو آپ کی خدمت میں بعد میں پیش کروں گا کیونکہ بڑی طولانی روایت ہے. لیکن ہر محرم کا یا ہر موسم عزا کی ابتدا میں اس روایت کو پیش کیا جانا ضروری ہے کہ سمجھ میں آئے کہ ائمہ معصومین ہم سے اس محرم کے مہینے کے اندر کس طرح کا حزن اور کس طرح کا بکا چاہتے ہیں. یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے کہ جس مہینے کے آغاز میں انسان جس طرح سال کے باقی مہینوں کی ابتدا کرتا ہے, اس مہینے کی بھی ابتدا کرتا ہوا نظر آئے. ایک خاص اہتمام ہے جو آل محمد کے گھروں میں اس پہلی شب کے ساتھ شروع ہوتا ہوا نظر آتا ہے. لہذا مدینے کے اندر کوئی محرم کے چاند کو دیکھنے کے لیے باہر نہیں نکلا کرتا تھا, بلکہ بنی ہاشم کے خاندانوں کے گھروں کی جانب نگاہ کیا کرتا تھا. جب آؤ بکا شروع ہو جایا کیا کرتا تھا تو اس کا مطلب سمجھ جایا کرتے تھے کہ ہمیں چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, محرم کا آغاز ہو چکا ہے. میں روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں, عجیب روایت ہے. اذ حل حلال المحرم فنشرت الملائکۃ علی السماء ثوب الحسین, کہ جب محرم کا چاند نمودار ہو جاتا ہے ملائکہ آسمان پر حسین کا کرتا بچھا دیا کرتے ہیں. اور وہ کرتا کیسا ہوتا ہے؟ وہ مخرق فی ضرب السیوف, وہ کرتا ہے کہ جس میں تلواروں کے ذریعے سے کرتا پھٹا ہوا ہوتا ہے. گویا آپ نہیں دیکھ رہے مگر ساری کائنات موسم عزا کو اور حسین کا غم منانے کے لیے تیار ہو جاتی. اسی وجہ سے عجیب روایت ہے کہ جب محرم کا پہلا دن تھا اور آج پہ امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام، شیخ عباس قمی نے بھی اس روایت کو نقل کیا، اور روایت ایسے کہ حدثنا محمد ابن علی، فرمایا کہ محمد ابن علی روایت کرتے ہیں، قال حدثنا علی ابن ابراہیم، کہا مجھ سے علی ابن ابراہیم نے روایت کی، ان ابی ہے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، ان ریان ابن شبیب، یہ مشہور روایت ہے کہ جو آٹھویں امام سے منسوب ہے اور تقریباً ہر محرم کے پہلے عشرے کے اندر کسی نہ کسی انداز سے اسے پیش کیا جاتا ہے، کہ آٹھویں امام نے ریان ابن شبیب سے کہا، کیا فرمایا، فقالا، ریان کہتا ہے دخل تو علی الرضا علیہ الصلوۃ والسلام، میں داخل ہوا آٹھویں امام کی خدمت میں، اور جب میں پہنچا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں، فی اول یوم من المحرم، وہ محرم کا پہلا دن تھا، امام نے فرمایا، فقال علی، مجھ سے کہا، یبن شبیب، اے ابن شبیب، اصائم انت، دیکھیں کل کے دن میں خاص عبادت بھی ہے، امام اس عبادت سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، یعنی امام چاہ رہے تھے کہ یہ بات بھی پتا ہو میرے چاہنے والے کو، اصائم انت، کیا تم روزے سے ہو؟ ریان کہنے لگا، فقلت لا، آٹھویں امام کا دور ہے، پیغمبر کے دور سے یہ سنت چلی آ رہی ہے، مگر دیکھیں ایسے بھی ماننے والے ہیں اور آج بھی ہے جو سنت ائمہ سے، روایت معصومین سے اور آداب معصومین سے نواقف ہے. ابن شبیب ایک مرتبہ کہتا ہے کہ لا، نہیں مولا، میں نے روزہ نہیں رکھا ہوا. فرمایا، ان ھذا الیوم ھو الیوم الذی دعا فیہ زکریہ، یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ وہ دن ہے کہ زکریہ، یعنی آج پیغمبر کی سنت اور پیغمبر کے دور کی امت کا تذکرہ نہیں ہو رہا، کہ زکریہ نبی بھی اس دن میں روزہ رکھا کرتے تھے. اور فرمایا کہ زکریہ نے روزہ کیوں رکھا تھا؟ فرمایا کہ پروردگار عالم نے زکریہ سے کہا، اور قرآن مجید کے اندر اس روایت کو، سورہ مبارکہ آیت کو آل عمران کے اندر محفوظ کر دیا، قالا، کہا پروردگار عالم، رب ہب لی من لدنک ذریت طیبہ، کہا زکریہ نے ہماری بارگاہ میں خدا کہہ رہا ہے کہ دعا کی، رب، اے میرے رب، ہب لی، مجھے عطا کر، من لدنک، اپنی جانب سے، ذریت طیبہ، ایک پاک و پاکیزہ اولاد عطا کر. فرمایا پروردگار عالم نے، اور جب زکریہ نے اتنا کہا، انکا سمیع علیم، فرمایا کہ پروردگار عالم، تو سننے والا بھی ہے اور علم رکھنے والا بھی ہے، میرے پاس اولاد نہیں ہے، میں بے اولاد ہوں، مجھے اولاد عطا کر. کہا جب زکریہ نے یہ کہا تو پروردگار عالم نے کہا، زکریہ، روزہ رکھو، محرم کی پہلی تاریخ کو جب تم روزہ رکھ کر دعا کرو گے، ہم نے تمہیں جواب دیا. فرمایا کیا؟ کہا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، جب زکریہ نے محرم کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھا اور اس کے بعد خدا سے دعا کی کہ رب حب لی من لدنکا ذریتا طیبہ، اے خدا، مجھے اس روزے کے بعد ایک پاک و پاکیزہ اولاد عطا کر. خدا نے محرم کے روزے رکھنے کے بعد زکریہ کی اس دعا کے نتیجے میں پروردگار عالم نے انہیں یحییٰ جیسا، نبی جیسا بیٹا عطا کیا. لہذا محرم کا دن، فرمائے پہلی محرم، خاص ہے کہ سال کا پہلا دن ہے، جو کوئی اپنی قضاء حاجت رکھتا ہے خاص قسم کی، وہ روزہ رکھ کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرے، بالخصوص اگر بے اولاد ہے اور اولاد کی دعا کرتا ہے. تو دیکھو زکریہ نے جب اپنے لیے اولاد کی دعا کی تو خدا نے یحییٰ جیسا بیٹا اسے عطا کیا. پھر امام فرماتے ہیں، فمن صام ھذا الیوم، یعنی یہ وہ نتیجہ نہیں ہے جو ہم نے خود نکالا ہے. امام فرماتے ہیں، فمن صام ھذا الیوم ثم دعا اللہ، اس کے بعد خدا سے دعا کرے روزہ رکھنے کے بعد، استجاب اللہ له، خدا اس کی دعا کو مستجاب کرے گا، کم استجاب لزکریہ، جیسے زکریہ کے دعا کو خدا نے قبول کیا. درود پڑھے محمد علی محمد. یہاں بیان کرنے کے بعد امام نے بات کو مکمل نہیں کیا، گفتگو کو آگے بڑھایا، اور اب اگلا مرحلہ گفتگو کا آیا. فرمایا، یا ابن الشبیب، تم نے سن لیا محرم کیسا دن ہے، کہ خدا نے زکریہ جیسے نبی کی دعا کی قبولیت کے لیے بھی محرم کے پہلے دن کو چنا. محرم کیا ہے؟ اس کے نام میں ہی احترام کا لفظ چھپا ہوا ہے. اذان کے احترام میں کچھ دیر کے لیے گفتگو روکتے، درود پڑھے محمد علی. بر محمد و آل محمد صلوات. محرم کے اس محرم کے اندر بہت سی مرتبہ لوگ مختلف لفظوں کے اعتبار سے، چونکہ عربی کے لفظ معنی سے اس انداز سے آشنا نہیں ہوتے، محرم جو لفظ ہے وہ لفظ حرمت سے نکلا ہے. یہ وہی حرمت ہے جو آپ مثال کے طور پہ ماہ محترم کہتے ہیں جب، یعنی احترام والا مہینہ، بیت الحرام احترام والا گھر. اسی طریقے سے محرم الحرام وہ کہ جس کو قابل احترام جانا گیا. کب سے قابل احترام جانا گیا؟ یعنی عام طور پہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید عربوں نے اس کو عام طور پہ کہا تھا کہ عربوں کے درمیان قابل احترام تھا، ایسا نہیں ہے عزیزان محترم. قرآن مجید میں پروردگار کہتا ہے اس نتا عشر شہرن، ان مہینوں کو 12 کی تعداد میں بنانے والے ہم تھے، ومنہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 کو ہم نے قابل احترام بنایا. یعنی خدا نے جب کائنات کی خلقت کی تھی تب ہی سے ان 4 مہینوں کو قابل احترام سمجھا تھا، جن میں سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا تھا جس سے سال کی ابتدا ہوتی، وہ قابل احترام مہینہ تھا. اور کس طرح قابل احترام مہینہ تھا اس کا، یعنی اس قابل احترام کے لفظ کو ذہن میں رکھیے گا. اور اب 8ویں امام کی روایت کو سنیے گا. فرماتے امام ثم قال، ثم قال کا مطلب ہے کہ روایت چل رہی ہے. امام نے سب سے پہلے ابن شبیب سے کہا کہ ابن شبیب تم روزے سے ہو، اور سارا وہ بیان کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا. ثم قال، پھر امام نے کہا، کیا فرمایا؟ یبن شبیب ان المحرم هو الشهر الذي كان اهل الجاهليه فيما مضى يحرمونه فيه الظلم والقتال. فرمایا کہ محرم وہ مہینہ تھا جسے خدا نے قابل احترام منایا، وہ اپنی جگہ پر، مگر عرب کے جاہل وہ افراد کہ جن کے یہاں پر کسی قسم کا کوئی ثقافت ہی نہیں، جن کے یہاں پر کوئی تہذیب ہی نہیں، جن کے یہاں پر اتنا اندھیرا تھا کہ جو بچیوں کو پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، جن کے یہاں پر عورتوں کو کنیز بنایا جاتا تھا، جن کے یہاں پر چوری اور ڈاکہ کرنا قابل فخر ہوا کرتا تھا، ایسی قومیں کہ جو پانی کے حاصل کرنے پر 100 سال لڑائی کیا کرتی تھی، ایسی جاہل قوم نے بھی کم سے کم محرم کے احترام کو ترک نہیں کیا. جو سمجھانے کی بات ہے وہ یہ کہ عربوں نے محرم کو قابل احترام نہیں بنایا، کہ جاہلیت کی اندھیری ترین پہنچے جگہ پہ پہنچنے کے بعد بھی محرم کے احترام کو ختم نہیں کیا. یہ کیسی جاہلیت ہے جو مسلمانوں کے درمیان ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. 8ویں امام فرماتے ہیں کہ محرم ایسا قابل احترام مہینہ تھا کہ وہ جاہل تھے، مگر جاہل ہونے کے باوجود جب محرم کا مہینہ آتا تھا تو وہ ظلم و ستم کو اور قتال کو بند کر دیا کرتے تھے. وہ جانتے تھے کہ جو دین ابراہیمی سے ہمیں یہ ملا ہے، چاہے کسی چیز کا پاس نہیں رکھتے مگر کچھ ظواہر کا پاس اب بھی رکھا ہوا ہے. ان میں سے ایک ظواہر یہ کہ محرم کا احترام کرتے تھے. فما عرفت هذه الامه حرمت شهرها، یہ میری امت جو کہ امت محمدی ہے، جو اپنے آپ کو امت مرحومہ کہتی ہے، جو اپنے آپ کو امت نجات یافتہ کہتی ہے، اس امت نے اس مہینے کے احترام کا خیال نہ رکھا. اچھا، خالی مہینے کا احترام کا خیال نہ رکھا کا مطلب کیا ہے؟ اس مہینے کے اندر اس مہینے کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے اس انداز کو باقی نہ رکھا کہ جو جاہلیت کی قوم کرتے تھے، کہا نہیں، انہوں نے اس مہینے میں اپنے نبی کی حرمت کا بھی خیال نہ رکھا، جس نبی سے اپنی قوم کو منسوب کہتے، جس کی وجہ سے اپنے آپ کو امت محمدی کہتے ہیں، اپنے آپ کو امت مرحومہ کہتے ہیں، یہ اس نبی کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھ رہے. فرمایا لا حرمت نبیہا لقد قتلوا فی ھذا الشہر، انہوں نے اس شہر کے اندر قتل کیا. یعنی عام قتال کرنے کو اس عرب کی جاہلیت قوم اگر عام قتال کرتی تھی تو روک دیتی تھی، مگر اس مہینے کے اندر انہوں نے اپنے نبی کی عترت کو قتل کر دیا. فرمایا کہ قتل ذریتہ، اپنی نبی کی ذریت کو قتل کیا. اچھا، نبی کے دور میں بھی قتل ہوتا تھا، نبی کے بعد بھی ایسا ہوا کہ نبی کے بعد بھی مسلمانوں کے درمیان قتال ہوا، مختلف قتالیں، یعنی چاہے خلیفہ اول کی بات کریں، چاہے اس کے بعد خلیفہ ثالث کے دور کی بات کریں، چاہے پھر مولائے کائنات کی دور کے اندر جمل صفین و نہروان کی بات کریں، بھائی مسلمانوں کے درمیان قتال ہوا، مگر کسی قتال کی یہ نوبت نظر آتے ہوئے نظر آئی؟ یعنی حتیٰ یہ کہ درِ زہرا کو آگ بھی لگائی گئی، مگر یہ مثال تو بالکل عجیب ہو گئی۔ فرمایا اپنی نبی کی ذریت کو قتل کیا، وَسَبَوْ نِسَاهُ، اور اس کے بعد ان کی نساء یعنی نبی کی عورتوں کو گرفتار کیا، انہیں قیدی بنایا اور شہر بہ شہر پھراتے گئے اور یہ اعلان کرتے گئے ہاذا من سباء آل محمد، دیکھو یہ آل محمد کی عورتیں ہیں، ان کا تماشا کر دیکھو۔ کہا کیسے مسلمان تھے، کیسے مسلمان تھے جو کہتا ہے کہ یزید کے آنے کے بعد امت محمدی میں کیسا زوال آیا، کہا ایسا زوال آیا کہ اگر کربلا سے کوفہ تک یہ نبی کی عورتیں گئی، کوفہ سے شام تک جانے کے لیے سینکڑوں شہروں سے یہ نبی کی امتیں گزاری گئی، اس کے باوجود کہیں پتھر ملتے ہوئے نظر آئے، کہیں گرم پانی پھینکتے ہوئے نظر آئے، کہیں کوئی کانٹے بچھاتا ہوا نظر آیا، کسی نے نبی کی امت کے لیے آگے بڑھ کے اسے پانی پلاتے ہوئے نظر نہیں آیا، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، بے کجاوہ عورتوں کو اونٹوں میں سوار تھی، ایک ایسا غلام نظر آیا یا ایک ایسا فرد نظر آیا کہ جو اس قدر بیمار تھا کہ گردن میں توک تھا، کوئی تو پوچھتا ہوا نظر آتا کہ کوئی تو اس پر رحم کرتا ہوا نظر آئے۔ فرمایا اس کے بعد کہ اس طرح سے انہوں نے سکل، دیکھیں سکل کے جملے پہ غور کیجئے گا، پیغمبر کیا کہہ گئے، انی تارکن فیکم السقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو سقلین کو چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، ایک کتاب خدا ہے ایک میری عطرت ہے، کہ انہوں نے اس طریقے سے نبی کی چھوڑی ہوئی وہ چیز جو قیامت تک کی ہدایت تھی، ان میں سے ایک سکل کو توڑ دیا، ایک سکل کے ساتھ زیادتی کی۔ فرمایا اس کے بعد فرمایا اب آٹھویں امام بدوا دے رہے، آٹھویں امام بدوا دے رہے، یہ وہ آٹھویں امام ہے کہ تمام مسلمانوں کے یہاں قابل احترام ہے، تمام مسلمانوں کے یہاں پر ان کا علم ثابت شدہ ہے، مامون اپنے دربار میں لانے کے بعد صائبین کو لایا، صائبین شکست پا گئے، عیسائیوں کو لایا، عیسائی شکست پا گئے، یہودیوں کو لایا، یہودی شکست پا گئے، مسلمانوں کو لایا، اختلافی مسائل میں مسلمان شکست پا گئے۔ آٹھویں امام کے علم کو سارے عالم اسلام نے دیکھا، مگر اس کے باوجود آٹھویں امام کا جملہ ہے فلا غفر اللہ لہم ذالک ابدا، خدا ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرے۔ کوئی کہتا ہوا نظر آئے کہ یزید نے توبہ کر لی ہوگی، کوئی کہتا ہوا نظر آئے کہ ان لوگوں نے توبہ کر لی ہوگی، امام فرماتے کہ خدا ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرے۔ اس کے بعد جملہ ہے یبن الشبیب، عجیب جملہ ہے، یہ امام کا غم ظاہر کر رہا ہے کہ چھوٹا غم نہیں تھا جو یہ واقعہ ہو گیا۔ فرمایا یبن الشبیب ان کنت باکیا لشیئ، اگر کسی چیز پہ بھی روکنا چاہو، کسی چیز پہ بھی رونا چاہو، فبقی للحسین، پہلے حسین پہ گریا کرو، کوئی تمہارا غم ہو چاہے مال کا ہو، چاہے عزت کا ہو، چاہے جان کا ہو، چاہے اولاد کا ہو، اپنے ساری مصیبتوں کو پیچھے چھوڑو، سب سے پہلے حسین پہ مصیبت پہ ذکر کرو۔ تمہارا کوئی غریب الوطنی وطن کے اندر مارا جائے یا غریب الوطنی میں مر جائے تو اس پر رونے سے پہلے اپنے غریب الوطن حسین پہ رویا کرو۔ تمہارا کوئی ایسا ہو کہ جس کی اولاد مر جائے تو اپنی اولاد کے غم سے پہلے حسین پہ مصیبت کرو۔ دیکھیں آٹھویں امام نے بالکل کھلم کھلا واضح الفاظ میں لکھا، امام نے کچھ نہیں کہا کہ دیکھو اس انداز سے گریا کرو، اس انداز سے گریا نہ کرو، اس طرح سے تذکرہ کرو، اس طرح سے تذکرہ کرو، ہر صورت میں تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ جب کبھی زندگی میں غم زدہ ہو اپنے غموں سے پہلے حسین کے غم کو یاد کرو۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ کیوں یاد کرو، اگر کوئی کہتا ہوا نظر آئے کہ حسین کو کیوں یاد کرو، کا صرف ایک صفحہ انہ زبہ کما یوز بہ القبش، اس لیے حسین کو یاد کرو اس لیے کہ حسین کو ذبح کیا گیا جیسے مینڈھے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ایک عالم دین نے عجیب تعبیر پیش کی، کہا کہ قبش کی جگہ پر امام کہہ سکتے تھے کہ جیسے حیوان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ قبش اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ کہا دیکھو اگر کسی عام حیوان کو مار رہے نا جس میں حلال و حرام کا فرق نہ ہو، کوئی یوں ہی مار رہا ہو، تو شاید ہو سکتا ہے کہ کسی کو رحم آ جائے، وہ کہے کہ بغیر کسی ضرورت کے جانور کو کیوں مار رہے ہیں؟ کل لیکن قبش حلال جانور ہے، جب کوئی حلال جانور کو ذبح کرتا ہے نا تو کوئی آگے آ کے کسی کو روکتا نہیں ہے، کہا اسے ذبح کرنا تو حلال ہے، یہ تو ذبح کرنا جائز ہے، کہا حسین کو اس طرح سے ذبح کیا گیا جیسے حسین کو ذبح کرنا جائز ہے. پھر اس کے بعد کہا اچھا کہہ دیتے مولا کہ حلال جانور کو ذبح کیا جائے. کہا نہیں, لفظ قبض کیوں کہا؟ کہا عربوں کے اندر جب بھیڑ کو ذبح کیا جاتا تھا تو ایک انداز تھا, کہا ایک مجمع جمع ہوتا تھا, درمیان میں بھیڑ کو چھوڑ دیا جاتا تھا, کوئی کہیں سے پتھر مارتا تھا, کوئی کہیں سے خنجر مارتا تھا, کوئی کہیں سے نیزے مارتا تھا. یہ عربوں کے اندر جاہلیت کے قوم میں ایک رواج تھا. کہا حسین کو بھی ایسے گھیر کے مارا گیا. ارے کسی نے نیزہ مارا, کسی نے تلوار ماری, کسی نے پتھر مارا. جب حسین نڈھال ہو گیا تو اس کے بعد حسین کو ذبح کیا گیا. کہا اس لیے کہ ارے اس کے بعد میں آٹھویں امام سے کہوں گا کہ جانور کا تو پھر بھی مسلمانوں کے درمیان جب ذبح کرتے ہیں تو حلقوم سے ذبح کیا جاتا ہے, ارے یہ تو جانور سے بھی بدتری طریقے سے ذبح کیا گیا. اس لیے کہ پسے گردن سے, کند خنجر سے 13 ضربوں کے ساتھ حسین کو قتل کیا گیا. اس کے بعد ایک مرتبہ ارے آٹھویں امام ابن شبیب سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فقط اتنا ہی نہیں ہے, کہا کہ وَقُتِلَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ 18 رَجُلًا مَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ شَبِيهُ. ارے ان کے ساتھ ان کے 18 خاندان کے افراد کو قتل کیا گیا کہ زمین پر ان کی شبی کو ڈھونڈا جائے تو ایسا کوئی نظر نہ آیا. نہ کوئی عباس جیسا نظر آئے گا, نہ کوئی اکبر جیسا نظر آئے گا, نہ کوئی قاسم جیسا نظر آئے گا, نہ کوئی اول محمد جیسا نظر آئے گا. اس کے بعد امام نے ایک جملہ کہا, وَلَقَدْ بَكَتِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ لِقَتْلِ. ارے یہ کوئی ایسا ظلم نہیں تھا کہ جس ظلم پر فقط زمین والے گریا کرتے ہوئے نظر آئے. کہ 7 آسمانوں اور زمین نے مل کر حسین کی مصیبت پہ گریا کیا. 7 آسمان و زمین حسین کی مصیبتوں میں گریا کرتے ہوئے نظر آئے. اب اس روایت کو اس روایت سے ملائیے, اس حل حلال المحرم, جب بھی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے نشرت الملائکۃ صوب الحسین علی السماء, تو حسین کے کپڑے کو آسمان پر فرشتے پھیلا دیا کرتے. آج تک فرشتے اس خون آلود کپڑوں کو آسمان پر پھیلا کر موسم عزا کا اعلان کرتے ہیں. امام نے فرمایا 7 آسمان و زمین نے اس میں گریہ کیا. فرمایا وَلَقَدْ نَزَلَ إِلَى الْعَرْضِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ 4,000. اور فقط آسمان روتا نہیں رہا, فقط زمین روتی نہیں رہی, بلکہ فرشتے اتنے تڑپ گئے کہ ایک مرتبہ اپنی تسبیحوں کو چھوڑ دیا, اپنی عبادتوں کو ترک کر دیا اور خدا کی بارگاہ میں گویا ہاتھ کو جوڑ کر کہا, پروردگارا اب ہماری عبادت یہ کہ حسین کی مدد کو جائے, تو ہمیں اجازت دے. خدا ملائکہ کی تڑپ کو دیکھا, اجازت دی. وہ جو تسبیح کرنے والے ملائکہ تھے, وہ جو رکوع میں رہنے والے ملائکہ تھے, وہ جو سجدے میں رہنے والے ملائکہ تھے, 4,000 ملائکہ کی تعداد آسمان سے زمین کی طرف تیزی سے آئے, مگر جب زمین پر پہنچی تو بکھرے ہوئے حسین کے لاشے کے ٹکڑوں کو دیکھا. کہا پھر اس کے بعد ان ملائکہ نے اپنے بالوں کو بکھرا لیا اور قائم کی قیام ظہور تک وہ حسین کے روزے پر موجود ہے, ماتم کرتے رہتے. جو کوئی حسین کے روزے پر آتا ہے اپنی عبادتوں کا ثواب انہیں بخش دیتے ہیں, جب وہ واپس جاتا ہے تو انہیں کربلا کی سرحد تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں, خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگارا ان کے گناہوں کو بخش دے, ہماری عبادتوں کا ثواب ان کو عطا کر دے. اس کے بعد امام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فیکونون من انصاری و شعارہم, اور جب قیامت, جب قائم کا ظہور ہوگا تو یہ قائم کے ساتھ حسین کی خون کا بدلہ لینے کے لیے ان کے ساتھ قیام کریں گے, ان کے مددگار بن جائیں گے. اس کے بعد فرمایا امام نے کہ وہ ان کا شعار یہ ہوگا, یا لسارات الحسین, وہ فقط حسین کے خون کا انتقام لینے کے لیے قائم کے قیام کا انتظار کر رہے ہوں گے. اس کے بعد فرمایا امام نے, امام فرماتے ہوئے نظر آئے کہ فرمایا امام نے یبن شبیب, اب امام انداز کو بیان کر رہے, تم نے سن لیا کہ محرم کیا ہے, تم نے سن لیا کہ محرم میں کیا ہوا تھا, تم نے سن لیا کہ کس انداز کا ظلم کیا, تم نے سن لیا کہ کائنات پہ اس ظلم کا کیا اثر ہوا, اب تمہیں اس اثر لینے کے بعد کیا کرتے ہوئے نظر ہونا چاہیے. فرمایا یا ابن شبیب لقد حدثنی ابی عن ابیہ عن جدہ. اب امام فرما رہے, ضرورت نہیں تھی امام کو, لیکن فرما رہے اے ابن شبیب کا یہ مت سننا کہ ہم شاید اپنی جانب سے اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں. فرمایا مجھ سے یہ حدیث میرے والد امام موسیٰ کاظم نے, امام موسیٰ کاظم سے ان کے والد امام جعفر صادق سے, امام جعفر صادق نے اپنے جد سید سجاد سے, سید سجاد نے اس روایت کو نقل کیا. فرمایا انہو لما, یعنی سید سجاد کہ جو آئی وٹنس ہے, خود اپنے آنکھوں سے امام حسین کے قتل کے منظر کی گواہی دینے والے. فرمایا لما قتل جد الحسین, جب میرے جد حسین کو قتل کیا گیا, مطرت السماء دمن میں ترابا, تو آسمان نے خون کو بھی برسایا اور خون آلود خاک کو بھی برسایا. فرمایا 40 دن تک اسی طریقے سے آسمان سے خون برستا رہا, مدینے سے لے کر بیت المقدس تک جس پتھر کو اٹھایا گیا اس پتھر کے نیچے سے خون حسین جوش مارتا ہوا نظر آیا. پوری کائنات غم حسین کے اندر خون آلود ہوتے ہوئے نظر آئی. فرمایا امام نے یبن شبیب ان بقیت علی الحسین, فرمایا کہ اگر کوئی حسین پہ گریہ کرتا ہے حتی تصیر دمعوک علی خدیک, یہاں تک کہ اس کے آنسو اس کے گال کے اوپر آ جاتے ہیں, غفر اللہ لک کل ذنب اذنبته, پروردگار تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرے گا. حسین کی مصیبت پہ رونا, حسین کے غم میں رونا خدا کو اس قدر پسند ہے کہ پروردگار اس رونے والے کے تمام گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے. فرمایا امام نے کہ صغیرن کان او کبیرن, کوئی شبہ نہ پیدا کرتے ہوئے نظر آئے کہ چھوٹے گناہوں کی بات ہوگی. فرمایا گناہ میں فرق نہیں ہے کہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو, خدا ہر گناہ کو حسین پہ رونے کے نتیجے میں معاف کرنے کو تیار ہے. امام نے فرمایا کلیلن کان او کثیرہ, چاہے وہ کلیل تعداد میں گناہ ہو یا کثیر تعداد میں گناہ ہو. فرمایا یبن شبیب ان سرکا, اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن جب تم خدا سے ملاقات کرو تو تم اس وقت خوش ہو اور تمہارے ذمے کوئی گناہ نہ ہو, فزر الحسین, تو حسین کی زیارت پہ جاؤ. قیامت کے دن اگر اس طرح سے خدا سے ملاقات کرنا چاہتے ہو کہ تم خوشحال ہو تو حسین کی زیارت کو جاؤ. یبن شبیب ان سرکا ان تسکن الغرف المبنیہ تو فی الجنت مع النبی و علی, اگر قیامت کے دن چاہتے ہو کہ نبی کے ساتھ گھر جو موجود ہے اس گھر میں تمہیں جگہ ملے, یعنی جنت میں فقط نہیں جاؤ بلکہ نبی کے ساتھ نبی کے درجے میں آل نبی کے ساتھ جاؤ, تو فرمایا کہ جب بھی حسین کے قاتلوں کا تذکرہ کرو سنو تو کہو اللہم لعن قتلت الحسین, خدا حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرے جو یہ جملہ کہتا ہے, خدا قیامت کے دن اسے نبی کے ساتھ جنت میں رکھے گا. چھوٹا جملہ نہیں, صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام. دیکھیں انداز, دیکھیں امام کا. راوی کہتا ہے داؤد رقی کہ جب امام نے مجھے دیکھا میں پانی پی رہا تھا, امام نے ایک مرتبہ کہا کہ اے ابن داؤد جب کبھی ٹھنڈا پانی پیو تو ٹھنڈا پانی پینے کے بعد ہمارے جد حسین کی مظلومیت کو یاد کرو. امام نے انداز بتایا کہ دیکھو تمہیں ٹھنڈا پانی نصیب ہوا ہے, ہمارے جد پیاسے ذبح ہو گئے. کہا دیکھو جب ٹھنڈا پانی پیو تو میری روش ہے کہ پانی پینے کے بعد اپنے جد کے قاتلوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. یعنی یہ وہ عمل نہیں ہے کہ جو آج کوئی سوچے کہ شاید کسی نے اپنے جذباتیت کی بنا پر یہ اعمال کو پیدا کر دیا ہے, یہ وہ اعمال ہے کہ معصوم نے جن اعمال کی تربیت دی ہے اور سکھایا ہے کہ تمہاری زندگیوں میں یہ ہونا چاہیے. فرمایا جب کبھی پانی پیو قاتل حسین پہ لعنت کرو. کہا جو کوئی پانی پینے کے بعد قاتل حسین پہ لعنت کرتا ہے پروردگار عالم اسے 100,000 نیکیاں عطا کیا کرتا ہے, 100,000 گناہوں کو یمحو محو کر دیا کرتا ہے, مٹا دیا کرتا ہے, 100,000 درجات میں اضافہ کرتا ہے, 100,000 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا کیا کرتا ہے. عزیزان محترم اس انداز سے امام نے تربیت دی, اور اسی انداز سے آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن فقط کامیابی نہیں, ایسی کامیابی کہ جس میں تمہیں نبی کے ساتھ نبی کے گھر کے پڑوس میں رہنے کا شرف حاصل ہو جائے, تو جب کبھی قاتل حسین کا تذکرہ کرو عادت بناؤ اپنی کہ کہو اللہم لعن قتلت الحسین, خدا حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرے. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن, جملہ کا امام نے کہ اے ابن شبیب اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہارا درجہ ان لوگوں کے ساتھ ہو کہ جو حسین کے ساتھ شہید ہوئے, تو جب کبھی حسین کی شہادت کا تذکرہ سنو کہو فیا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. یہ جو آپ اپنی زیارتوں کے اندر اختتام پہ جملہ کہتے ہیں چھوٹا جملہ نہیں ہے. ہم بعض اوقات کسی جملے کے کہنے کا عادی ہو جاتے ہیں, عادت کی وجہ سے جملوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں. یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے, یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے اور آپ کے عقیدے کا اظہار ہے کہ اگر کربلا میں ہم ہوتے تو یہ کہتے اے حسین ہم بھی شہادت کے مرتبے میں آپ کے ساتھ, آپ کا حکم ہوتا ہماری گردنیں حاضر ہوتی. فیا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما, کہ اگر یہ جملہ کہو گے تو تمہیں قیامت کے دن پروردگار عالم ہمارا ساتھ نصیب کرے گا. اور امام نے پھر آخری میں قاعدہ دیا, امام فرمایا اے ابن شبیب کہ اگر تم چاہتے ہو ان سر رکا ان تکون معانا فی الدرجات الاولی, ہمارے ساتھ درجات بلند عالی درجات پہ فارغ ہونا چاہتے ہو تو تمہاری زندگی کا قانون کیا ہے, اب قانون زندگی دے رہے. فحزن فرمایا کہ فحزن فحزننا, غم زدہ رہو جہاں ہم غم زدہ رہے, ففرح فرحنا جہاں ہم خوش رہے وہاں تم خوش رہو, جہاں ہم غم زدہ رہے وہاں تمہیں غم زدہ رہنا چاہیے. وعلیک بولایتنا, اور تم پہ ذمہ داری ہے کہ ہماری ولایت اور محبت کے ساتھ رہو. اب جملہ کا کہ فلو ان رجلن, اگر کوئی مرد تولا حجرن لحشر اللہ یومن, اگر کوئی پتھر سے بھی محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن اسے اس پتھر کے ساتھ محشور کیا جائے گا. پریشان مت ہو کہ دنیا میں تم کچھ کم تعداد میں اگر ایسا کر رہے ہو تو دنیا کیا کر رہی ہے. جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے خدا قیامت کے دن اسے اسی کے ساتھ محشور کرے گا. ہم اپنی عاقبت کو بچانا چاہتے ہیں, اگر حسین کے ساتھ محشور ہونا چاہتے ہیں, اولاد حسین کے ساتھ محشور ہونا چاہتے ہیں, تو اپنے آپ کو حسین کے غم میں غم زدہ رکھے اور حسین اور اولاد حسین کی خوشی میں خوش رہتے ہوئے نظر آئے. عزیزان محترم, انہی جملوں کو مصائب کے ساتھ میں مربوط کرتا ہوا نظر آؤں کہ عام طور پہ پہلی محرم میں ہم مصائب کا وہ حصہ پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جہاں پر حسین نے مدینے سے اپنے آپ کو رخصت کیا. حسین کس انداز سے مدینہ سے رخصت ہو رہے ہیں, دو کیفیت اور دو صورتحال میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جب حسین 28 رجب کا دن آیا, مرگ حاکم شام کی اطلاع کے ساتھ دمشق سے قاصد چلا اور مدینہ پہنچا. مدینے میں آنے کے بعد ولید ابن عدوہ کے دربار میں ولید تک یہ خط پہنچتا ہے کہ مدینے والوں سے ہماری بیعت کی تجدید کرو, اور خاص طور پہ خط کا ایک رقعہ ہے کہ جس کے اندر تین لوگوں سے بیعت کرنے کو کہا گیا, ابن زبیر سے, ابن عمر سے اور ابا عبداللہ الحسین سے, کہ اگر یہ بیعت نہ کرے تو اس خط کے جواب میں ان کے سروں کو روانہ کر دینا. ولید ابن عتبہ نے مشورے کے لیے شجرہ خبیصہ کے فرد مروان ابن حکم کو بلوایا. مروان نے کہا کہ رات کا وقت بہتر ہے کہ ان تینوں کو طلب کیا جائے, جو بیعت نہ کرے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. قاصد کو روانہ کیا گیا. یہ تینوں مسجد نبوی میں قبر رسول کے پہلو میں بیٹھے تھے. قاصد آیا, کہا کہ مدینہ نے آپ کو طلب کیا ہے. ابن زبیر نے پوچھا, فرزند رسول آپ کو کیا لگتا ہے؟ امام نے فرمایا حاکم شام کی موت ہو چکی ہے اور ہم سے بیعت لینے کے تقاضے کے لیے بلایا جا رہا ہے. کہا پھر آپ کا کیا ارادہ؟ میں تو بیعت نہیں کروں گا, اور وہ مکے کی طرف فرار ہو گیا. ابن عمر نے کہا میں اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لوں گا. اتنے میں قاصد پھر آیا اور کہا کہ حاکم مدینہ نے آپ کو طلب کیا ہے, وہ زیادہ انتظار نہیں کر سکتے. کہا ان سے جا کر کہو کہ ہم آ رہے ہیں, اور کہا کہ حسین نے کہا ہے تو حسین کسی سے خوف نہیں رکھتا, حسین دربار جائے گا. مگر جب یہ خبر شہزادی زینب تک پہنچی کہ حسین دربار جانا چاہتے, تو شہزادی زینب نے ایک مرتبہ حسین کے دامن سے اپنے آپ کو لڑا کر کہا کہ دربار حاکم سے خاندان اہل بیت کی کوئی اچھی روایت موجود نہیں ہے, حسین تم تنہا نہیں جاؤ گے. ایک مرتبہ آواز دی, عباس, علی اکبر, قاسم, جعفر آؤ اور بھیا بھیا حسین کے ساتھ جاؤ, دیکھو میرے بھائی حسین کو تنہا نہ چھوڑنا. بس 18 بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ ایک مرتبہ حسین چلے, حسین چل کے دربار پہ پہنچے, دربار کے دروازے پہ رک گئے اور ایک مرتبہ عباس سے کہا مجھے تنہا بلایا گیا, میں تنہا جاؤں گا, اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تم رکنا نہیں عباس, دربار میں آ جانا. پس ایک مرتبہ عباس دربار کے دروازے پر بیٹھ گئے اور حسین دروازے سے دربار میں داخل ہوئے. ولید نے دیکھا, سلام کیا, امام نے جواب سلام دیا, اپنے قریب بٹھا کر ایک مرتبہ اطلاع حاکم شام دی. امام نے ایک مرتبہ جملہ سنا, کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, اور پھر اس کے بعد بیعت کا تقاضا کیا. امام نے فرمایا کل جب سورج طلوع ہو جائے تو سارے مدینے کے سامنے سوال بیعت کرنا, ہم تمہیں تب جواب دیں گے. یہ کہہ کر امام اٹھنا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ مروان نے ولی سے کہا ابھی بیعت کو طلب کر لے, ابھی بیعت نہ کرے تو سر کو تن سے جدا کر دے. امام نے ایک جملہ کہا, یبن زر, کہا کہ اے نیلی آنکھ والی عورت کے بیٹے, کیا تو مجھے قتل کرے گا یا ولید قتل کرے گا؟ امام کی آواز بلند ہونا تھی
راوی کہتا ہے کہ دروازہ کھلا, عباس آگے آگے تھے, پیچھے علی اکبر تھے, اس کے پیچھے قاسم تھے, 18 بنی ہاشم داخل ہو گئے. ایک جملہ لکھا صاحب مال یوسف تین نے کہ سلام و عباس تم پر, آج حسین کی آواز بلند ہوئی تو دربار میں داخل ہو گئے. کل جب تیلے پر بلند ہو کے حسین پکاریں گے, حل میں ناصر ینصرنا, ارے کوئی نہ ہوگا جو غریب حسین کی آواز پہ لبیک ہے. پس ایک مرتبہ عباس نے کہا مولا حکم کرے پہلے ولید کو قتل کروں یا پہلے مروان کو قتل کروں. حسین نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا کہ یہ نانا کا شہر ہے, ہم یا خون نہیں بہانا چاہتے. ایک مرتبہ پلٹے, پلٹنے کے بعد زینب سے کہا, شہزادی زینب سے کہا, اے میری بھاجائی اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. یہ کہہ کر قبر رسول پہ چلے, کہا نانا اب مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا. ایک مرتبہ قبر رسول پہ خود کو گرایا. راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ امام سو گئے, نہ جانے خواب میں کیا دیکھا, مگر بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ شاید امام نے بیان کیا کہ خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا. قبر رسول سے نکلے, کہا بیٹا حسین خدا نے ارادہ کیا ہے کہ تمہیں کربلا کے میدان میں مقتول دیکھے. حسین نے کہا نانا یہ بتائیے ان خواتین کا کیا کرنا ہے. کہا کہ پروردگار کا ارادہ ہے, عائشہ سب آیا کہ انہیں قیدی دیکھے. حسین کھڑے ہوئے, ایک مرتبہ ماں کے قبر کے باہر نہیں چلے. راوی کہتا ہے کہ جب اپنے نانا کی قبر کی جانب آئے تو بالکل پرتپاک انداز سے قدم کو جمع کرائے تھے, مگر جب ماں کے قبر کی جانب گئے ایسے چلے جیسے چھوٹا بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہے. ماں کی قبر کو گود میں لیا اور ایک مرتبہ کہا ماں تمہارا غریب بیٹا, ماں تمہارا مظلوم بیٹا, تمہیں ودا کرنے آیا ہے. عجب نہیں کر قبر سے جواب آئی ہو, حسین تم تنہا نہیں جاؤ گے, ہم تمہارے ساتھ چلیں گے, کربلا بھی ساتھ چلیں گے, کربلا سے واپس بھی ساتھ.